بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاریخ 22 فروری 2015 گروپ سوال کے مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 76 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کی بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ گرجا گھر گرانا اسلام میں کیا جائز ہے؟ جیسا کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے اس پر، کیا عرب میں صرف دین اسلام ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ فرمایا ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ابن باز نے کس سیاق میں، کس ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں. کیا میں نہیں سمجھتا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مطلقاً گرجا گھر کے گرانے کا حکم دے رہے ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ جزیرہ عربیہ میں جہاں پر اس وقت کوئی دین نہیں رہ گیا، جیسا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غائب دینان کی جزیرہ العرب ہے کہ نہیں. اور آپ نے بیان فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو. اب پھر اگر کوئی آدمی اس کے بعد آ کر کے یہاں پر بناتا ہے تو ایسے گرجا گھر کو حاکم گرائے گا، ہے کہ نہیں. لیکن مطلقاً گرجا گھر کے جانے کا حکم دیں، یہ میں نے سنتا کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہوگا.
اگلا سوال ہے، تھرین حدیث ویکٹر کی صحت دریافت کی ہے کہ محمد بن جابر حماد بن ابی سلمان سے، وہ ابراہیم نقی سے، وہ علقمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی، وہ تکبیر تحریمہ کے سوا رفع الیدین نہیں کر گئے تھے. یہ حوالہ دیا گیا ہے سنن دارالحکم صفحہ نمبر 111، سنن بیہقی کا اور نماز قاعدہ
کہیں. دیکھیے، جہاں تک کس حدیث کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی، جہاں سے بھائیوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہیں پر اس حدیث کے اوپر کلام بھی موجود ہے. یہ حدیث علماء کے نزدیک، علماء حدیث کے نزدیک متفقہ طور پر ضعیف ہے. کسی بھی معتبر قابل اعتماد محدث نے اسے ضعیف نہیں قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کی خود امام عمر رحمہ اللہ، امام دارقطنی ہے، اور دوسرے تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. بلکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جہاں نقل کیا ہے وہیں پر لکھا ہے کہ یہ محمد ابن جابر، اس میں کون ہے؟ محمد ابن جابر ہے اور جو ضعیف ہے. تو محمد ابن جابر کے اوپر سخت کلام ہے. اور دوسری بات یہ، محمد ابن جابر نے اس حدیث کو حماد ابن سلیمان سے لیا ہے، اور حماد ابن سلیمان کے بارے میں کتب حدیث کے اندر ہے، روات کے اندر ہے، کتب روات میں، تو ان کا حافظہ آخر عمر میں کمزور ہو گیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ المفرد وغیرہ میں نقل کرتے ہیں، امام بیہقی صحیح سند سے ان کی کتاب اپنی کتاب سے کبری بیہقی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا. حضرت ابوبکر کا عمل صحیح سند سے اس کے خلاف ہے، کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بطن وجود سے یہی نہیں، وہ ضعیف ہے، اور جہاں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے لوگوں نے وہیں پر اس حدیث کے اوپر کلام موجود ہے. مشکل ہے کہ ہمارے یہ بھائی لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں. اپنے خلاف جو حدیث ہوگی وہ صحیح بخاری کی بھی ہے، تو اس کو جیسے پچھلی مجلس میں گزرا تھا عبداللہ ابن عمر کے، اس کو کیا مسترد قرار دیا ہے نا. جبکہ دنیا کے کسی عالم نے بھی اس حدیث کے اوپر کلام نہیں کیا ہے، اور یہ حدیث جسے تمام علماء کی اور بھی نقل کیا ہے، اور ابن حنبل رحمہ اللہ، یحیی ابن معین ہیں، ان لوگوں نے نقل کیا، اسے ضعیف قرار دیا تو اسے چھپا لیں. جی،
اگلا سوال ہے، صحابی نے پوسٹ بھیجا ہے جس سے کہ اس کا جواب تقریباً دیا جا چکا ہے، شیطان کا تعارف اس کا ہیڈنگ ہے، جب شیطان زمین پر اترا وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر اتارا ڈال دیا اور مجھے مردود ٹھہرایا، میرا کوئی گھر مقرر کرا، فرمایا غسل خانہ، بولا میرے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوئی، فرمایا بازار، اور سب کہنے لگا میرا کھانا، فرمایا ہر وہ کھانا جسے بسم اللہ نہ پڑی جائے. لمبی جی ہے، اور اس کے آخر میں حوالہ دیا گیا
کنز العمال میں یہ حدیث نقل کی. کنز العمال کوئی سند سے حدیث نقل کرنے والی کتاب نہیں، مجموعہ حدیث ہے کہ نہیں. اور اس سے پہلے یہ بات گزر دیجیے کہ حدیث علماء کے نزدیک ضعیف. جی،
اور ایک حدیث نے پوسٹ بھیجی جس ویڈیو کے اندر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک تھا جس کو صحابہ کرام پیا کرتے تھے, اور میمن کا واقعہ ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے شراب پیا اور صحت یابی ہوئی, پیشاب پیا اور صحت یابی ہوئی. دلیل بھی دیتے ہیں کہ صحت یابی جو ہے صفایابی یہ پاک چیز میں ہے ناپاک چیز میں نہیں ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
اصل میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا پیشاب کرتے پیخانہ کرتے سنجا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, ٹھیک نہیں سنجا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ وہ ناپاک. جہاں تک ہے ام ایمن کے پینے کا تعلق ہے کہیں صنعت کی ثابت نہیں ہے, اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے کہتے نہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں, بخاری شریف میں صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن ہے جس میں رات میں پیشاب کرتے تھے, یہ نہیں کہ ام ایمن نے اس کو دیا ہے. اور یہ قصہ ریاسی جو ہے دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے معاجم وغیرہ میں, جو صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک حنفی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نماز میں ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں جبکہ امام احمد اور ابن قیم نے مکروہ کہا ہے, سینے پر ہاتھ باندھنے کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں, آپ اپنے نماز کی تحقیق مکمل کر لیجیے, آپ سینے پر ہاتھ کیسے کر کے باندھتے ہیں یا تخلیق کر کے؟
سوال یہ ہے کہ مکروہ کہاں ہے, کہاں کہاں لوگ اس قدر آگے بڑھ جایا کرتے. یہ کہیے کہ امام القیم ہے یا حنبل ہے اس کو پسند کیا, یہ نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے انہوں نے مکروہ کہا. ایک چیز دوسری چیز ہے, آپ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تو کیوں حکم دیتے ہیں, وہ کس حدیث سے ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر جہاں تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر آثار اور موقوف حدیثوں کو چھوڑ دیں, صرف مرفوع حدیثوں ہی کو لیں. یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ تین صحابہ تین حدیث ہیں اس سلسلے میں وہ واضح ہیں. مثال کے طور پر جو حدیث صحیح ابن خزیمہ میں حضرت والد نے حضر کی ہے وہ حسن لذات ہی ہے, کوئی بھی ایسا راوی نہیں جس کی حدیث کو مردود اور مسترد قرار دیا گیا, حسن لذات ہی. دوسری حدیث حضرت حلب الحلب پائی کی جو ہے, حلب پائی کی وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے, وہ حدیث بھی حسن لذات ہی کے قبیل سے. اب اگر ان سب حسن لذات ہی دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو کیا ہوتی ہیں, صحیح ہوگی کہ نہیں ہو, صحیح لذائی ہو جائے گا نا. مزید علیہ سنن ابو داؤد کے اندر جو روایت طاؤس سے مرسل موجود مروی ہے, مرسل مروی ہے, اس کی سند صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو یہ تین حدیثیں ہیں, دو حسن حدیثیں اور تیسری حدیث مرسل, یہ تینوں مل کر کے حدیث کو قوت دیتی. اس کے خلاف جو ہے جو حدیث آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں وہ تو اس کے اور بھی گھٹیا درجے کی ہے, جسے آپ صحابہ کرتے پیش کرتے ہیں وہ نہ کہ نجی حلبانی کا پیش کرتے ہیں. اور جہاں تک آثار کا تعلق ہے, آثار جہاں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بسند صحیح ونہر, بسند حسن ونہر کے تفصیل جو ہے سینے پر ہاتھ رکھنے سے کی گئی. تو ہم جو ہے تقلیداً یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں یہ بات کہہ رہے ہیں ابتدا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. جی
اگلا سوال ہے, دوسرا, نبی رسول پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟
دیکھیے اصل میں پیغمبر کو یہاں پہ چھوڑ دیا اس لیے کہ پیغمبر عربی لفظ تو ہے نہیں, آپ جائیے نبی اور رسول پر. نبی اور رسول قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر ان کا استعمال ہوا ہے, ایک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول جو ہے نبی کے مقابلے میں بڑے درجے کا ہے. جس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں, جو بہتر تفسیر مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مستقل شریعت, رسول جو ہوتا ہے وہ مستقل شریعت لے کر کے آتا ہے, ایک نہیں ہے, اس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے اور وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کا لوگوں میں حکم دیتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے کسی نبی, اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت کی تجدید کے لیے آیا کرتا ہے. اپنے سے پہلے کسی نبی کی تعین یا مستقل و شریعت لے کر کے آیا کرتا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے نبی ہیں, نبی مکلم ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں بخاری میں ہے کہ کہا گیا کہ وہ پہلے آپ اللہ کے جب لوگ شفاعت کے لیے جائیں تو آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور حضرت آدم پہلے نبی ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, خوارج کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا نشانیاں ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں, کس طرح سے عمل کرتے ہیں.
تو یہ خوارج کی سب سے بڑی صفات یہ ہے کہ اولاً تو یہ سمجھیے کہ خوارجی ظاہر کب ہوئے ہیں. خوارجی ظاہر ہوئے ہیں مسلمانوں کا جب آپس میں اختلاف ہوا ہے, کب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپس میں اختلاف ہوا اور صلح کی بات ہوئی ہے, تو جو جماعت نے حضرت علی کو اور ساتھ چھوڑا ہے سب سے پہلے ہے, اور جا کر کنارے خزن نہروان کے مکان پہ جا کر کے ٹھہر گئے ہیں, ہے نا, وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہی خوارج. ان کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اولاً تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, وہ کفر کا فتویٰ لوگوں پر لگاتے ہیں عمومی طور پر. ان کا تکفیر, حکام کی تکفیر, علماء کی تکفیر ان کا عام ہے, جس طریقے سے ان لوگوں نے صحابہ کرام. تیسری ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی قرآن اور حدیث کے بارے میں صرف اپنی سمجھ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے جو ایک مسئلہ قرآن سے سمجھ لیا, حدیث سے سمجھ لیا, اسی کو بنیاد بنا کر کے ان کے سامنے علماء, چاہے صحابہ کرام ہیں پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں, ان کے سامنے ان کی سمجھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ خوارج جو ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں, گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں, اور حاکم مسلمان کے خلاف بغاوت, حاکم مسلمان کے خلاف بغاوت اور خروج کو جائز کہتے ہیں. یہ ان کی بڑی اہم صفات ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر سجدے میں جا کر ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں. ایسا اکثر چار رکعت والی نماز میں ہوتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چار رکعت ہم نے پڑھی یا تین رکعت. ایسا اگر ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیونکہ اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یتحرک طواف, یعنی درست کیا ہے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے غور کریں. اب جو صورت ہے اس کے نزدیک کوئی چیز راجح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, گمان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر اس کا گمان زیادہ جا رہا ہے کس کی طرف؟ تین کی طرف, ہے نا, تو ایک رکعت اور پورا کر دیں, اور چار کی طرف جا رہا ہے تو کیا کریں؟ وہ چار رکعت پڑھیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی چیز اس کے نزدیک راجح نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ کم کے اوپر کم کو بنیاد بنائے گا. ارے بس نا, کوئی چیز راجی نہیں ہو پائے گا, کم کو بنیاد بنائے گا. مثال طور پر اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تین ہوئی کہ چار ہوئی, تو اس کو تین مانے گا, ہے نا, اس کو تین مان کر کے چوتھی پڑھے گا اور پھر کیا کرے گا آخر میں؟ پھر یہ سو کرے گا.
جی, یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا غالب گمان چار سے آ گیا اور اس نے چار نہیں یعنی مکمل کر لی نماز, تو کیا یہاں سجدے صحو کرے گا یا نہیں؟
دیکھیے بھائی, اس سلسلے میں سجدے صحو جہاں تک مجھے شیخ ابن عثیمین وغیرہ مستحب قرار دیتے ہیں, ہے نا, لیکن واجب نہیں, اس لیے کہ اس کو غالب گمان ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا کو مکلف بنایا ہے غالب گمان کے اوپر. ساری دنیا کے نظام آپ دیکھیں تو غالب گمان ہی کے اوپر چل رہا ہے, ایسے نہیں ہے. ہم سفر کرتے ہیں کس لیے؟ غالب گمان ہے تو ہم پہنچے, یقین تھوڑی ہم. ہم بیچ کیوں بولتے ہیں؟ غالب گمان ہے کہ ہم پھل کاٹیں گے. تو ساری دنیا کا نظام غالب گمان پر ہے, اور اسی پر بندے کا مواخذہ ادنی مواخذہ ہے, ہے نا. اب وہ غالب گمان پر عمل کر لیا اور جو ہے وہ سجدے سہو نہ کرے, اگر پھر بھی بھول ہو جا رہی ہے تو جانتی ہے رب بنا لا تو آخر میں نسینا او افعانا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جس ملک میں اگر مسلم حکومت ہو تو اس ملک میں ایک مسلمان کو رہنا چاہیے یا پھر اس سے ہجرت واجب ہو جائے گی؟
دیکھیے, اس ملک میں رہنے کی دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر, آپ وہاں کے رہائشی ہیں, آپ وہاں کے باشندے ہیں, باپ دادا کے, اب وہ حکومت غیر مسلم کو وہاں پر قائم ہو گئی ہے. اگر آپ کو دین کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو آپ پر ہجرت واجب نہیں ہے, آپ رہیے اور اصلاح کے بارے میں توجہ کرتے رہیے. جیسے کہ اس کا کام غیر مسلم ملکوں میں صورت حال ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ آپ کو آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا ہجرت ہے ہی نہیں, نماز پڑھنے میں اور ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں ہجرت واجب ہوگا, ہجرت میں ہجرت واجب ہوگا. لیکن اس زمانے میں آپ جانتے ہیں ہجرت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جائے کہاں ہجرت کر کے, کون ملک آپ کو قبول کرنے والا ہے, ہمیں صحیح نہیں چاہیے, تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں کیا ہے آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے میں اس کے مقابلے میں زیادہ آسانی ہے. لیکن یہ فیصلہ ہے شریعت کا کہ اگر کہیں پر ان دین اسلام پر یعنی جو ہم سے مطالبہ ہے ایسے نہیں ہے یعنی دین پر عمل کرنا اور وہ باتیں لوگوں تک پہنچانا, اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس ملک سے ہجرت واجب ہوگی. آج اگر کوئی ملک نیشنلٹی نہیں دیتا ہے تو آپ کام یا کسی اور ذریعے سے بھی وہاں پر جائیں. جی
یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ یعنی بات جو اہم چیزیں فرائض ہیں ان کی تو اجازت ملک دیتے ہیں, نماز روزہ زکات حج کی اجازت دیتے ہیں, لیکن بعض جو چیزیں ہیں داڑھی ہے پردہ ہے ان چیزوں کی اگر جس میں ملکوں میں ممانعت ہے تو ایسے ملکوں میں رہنے کا کیا حکم
ہے؟ ایسی چیزیں تو واجب ہے نا, عورتوں کا پردہ بھی واجب ہے, داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. دیکھیے اس سلسلے میں
پردہ جہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے چہرے پر نہیں,
دیکھا یہ جائے گا کہ یہ شرعی چیز ہے کہ نہیں ہے, لیکن
اس کے بھی تو معیار یعنی لیول ہیں کہ کس حساب سے اگر حرمت آ جائے. ایک تو ہے فرض ہے, فرائض سے اگر روکا جائے تو اس میں کوئی
نہیں ہے, لیکن کھولا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ بسا یہی چیز آہستہ آہستہ آج نوافل پر ہے, کل فرائض پر پابندی ہو جائے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ فرض کا آسانی کا انتظار کرے, لیکن اب مستقل ایک ایسی جگہ ہو گئی کہ اب مستقبل قریب میں امید نہیں ہے, بہر بات وہاں سے ہجرت واجب ہوگی.
تو لے کر تو ہندوستان کی سرزمین میں بھی تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پر بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے مسلمان, تو اس شکل میں کیا ہوگا؟
ہندوستان میں ہر جگہ نہیں, جس جگہ نہیں وہاں پر ادھر لیٹ کر کے چلے جائیں. یہی تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہے تنگی تو اس علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہو, جہاں مسلمانوں کے لیے آزادی ہو. بہت کم ایسی جگہیں آپ کو ملے گی جہاں ہندوستان میں اس قسم کی, یہاں تک کہ آپ کو اپنے دین کی دعوت کے لیے آزادی ہندوستان میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا گاؤں ہو جائے, کوئی ایسا شہر ہو جائے جہاں پر آپ کے عزت کو آپ کے دین کو خطرہ ہے, تو وہاں ہجرت کرنا آپ کے لیے جاری ہوگا.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجیے, جس میں مس ذکر یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, حدیث پیش کی گئی ہے طلق بن علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نماز میں اپنے عضو تناسل کو چھو یا کوئی شخص اپنا عضو تناسل چھوئے تو کیا اس کے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے, یعنی جس طرح جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں لکھتے ہیں اس روایت کے برخلاف حضرت نظرا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد ذکر عضو تناسل کے چھو دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سلسلے میں حضرت طلق بن علی اور حضرت بصرہ کی روایت کے درمیان فیصلہ کن نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ نینوی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو پانچوں ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اور امام احمد نے بیان کیا ہے اور ابن حبان طبرانی اور ابن حزم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور ابن المدینی نے کہا ہے کہ طلق بن علی کی روایت دوسرا کی روایت سے زیادہ عمدہ ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس میں راجی چیز کیا ہے؟
بھائی دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اگر حضرت طلق کی روایت کو پانچوں نے روایت کیا ہے تو حضرت بسرا کی روایت کو چھوں نے روایت کیا ہے, امام مالک نے بھی روایت اربان نے بھی روایت کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بکثرت روایت کی الگ مسئلہ ہے, لیکن حضرت بصرہ کی روایت جس میں شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے اس کو ہم جو راجح قرار دیتے ہیں اس کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ صنعت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو حضرت بسرا کی روایت کے رواج جتنے ہیں وہ صحیح ہیں کے ہیں اور حضرت طلحہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان میں سے کوئی راوی بھی سنگین کا نہیں, ان میں سے کوئی راوی بھی صحیحین کا نہیں. ایک چیز. دوسری چیز حضرت طلحہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کی تائید کرنے والی کوئی دوسری حدیث بسند صحیح نہیں ہے, جبکہ حضرت بسرا کی تائید کرنے والے 17 صحابی ہیں. کتنا؟ 17 صحابی. خود حضرت طلحہ ابن علی سے ایک روایت مروی ہے کہ آس وسلم نے کہا کہ جو اپنی شرمگاہ کو سوئے اپنے وہ وضو. تو راجح قول یہی ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور حضرت بسرا حضرت طلحہ ابن علی سے روایت اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ وہ کیا ہے یعنی یا کپڑے کے اوپر یا حائل کے اوپر سے چھونے پر معمول کیا جائے گا.
دونوں حدیث میں اس میں صحیح ہیں.
ہاں دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ایک حسن, کم سے کم حسن کا طلحہ ابن علی کی روایت حسن کو ضرور پہنچتی ہے. اسی لیے امام حاشمی رحمہ اللہ وغیرہ نے طلحہ ابن علی کی روایت کو منسوخ قرار دیا ہے. طلحہ ابن علی کی روایت کو منسوخ قرار دیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں مسجد کے قرب و جوار میں 30 مکان مسلمانوں کے ہیں, 5 وقت کی اذان اور اقامت مائک میں دی جاتی ہے, پھر بھی اکثر لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں. مسجد میں پہلے آنے والے مصلی مائک میں نماز یا قرات, نظم یا قرات یا بیان 5 منٹ تک لگاتے ہیں تاکہ لوگ سن کر مسجد آئیں, افسوس کے پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں. مساوقات امام صاحب کو خود گھر جا کر دعوت دینا پڑتا ہے. تو اب ایسی صورت میں شاید ساتھی کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا تو سوال ہمارے دماغ میں یہاں پر بھی آتا ہے کہ ایسا کرنا کیا حکم رکھتا ہے شریعت میں کہ اذان کے بعد مسجد میں نظم لگا دی جائے, قرات لگا دی جائے تاکہ لوگوں کی یاد دہانی بڑھتے رہے, اور جہاں پر ایسا ماحول ہو تو ایسے ماحول کے لیے کیا کرنا چاہیے. دو سوال ہے.
اذان کے بعد کسی اور چیز کا لوگوں کے بلانے کے لیے کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے. یہ تصویب میں داخل ہوگا, تصویب میں, اور تصویب میں سے حدیث میں ممانعت کی گئی ہے. ایک مسجد میں ایسا حضرت عبداللہ بن وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. اذان سب سے بہترین اعلان ہے, اور اقامت کو لاؤڈ اسپیکر میں کہنا یہ بھی بہت بڑا اعلان ہے. اب اگر کوئی آدمی آتا ہے تو آئے, اور نہیں آتا ہے تو نہ آئے. لیا علی کا من حرک ہم بینا ہوا یا من حیا ہم بینا. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا ہے, لوگوں کے پاس جا کر کے انہیں دعوت دینا ہے, انہیں سمجھانا ہے. اب اگر نہیں آتے ہیں تو ان کی اپنی غلطی ہے, ان کی وجہ سے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا. جس طریقے سے بعض مریضوں کو رہتا ہے, ہاں بھائی 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں, ہاں بھائی اب 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, ہاں بھائی اب 2-3 منٹ باقی رہے, کام نہیں. یہ باتیں بالکل غلط ہے. اسی کو تصویر کہا گیا اور حدیث میں تصویر سے منع کیا گیا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, مہر کا کیا حکم ہے؟ مہر نکاح کے فوری بعد دے دینا چاہیے یا اس وقت دینا چاہیے جب بیوی مطالبہ کرے؟ اور مہر کی کتنی قسمیں ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, مہر تو واجبات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی صدقات ہیں محلہ, ہے نا, وہ فریضہ قرآن مجید میں اسے قرار دیا ہے. تو کیا ہے؟ مہر فرض ہے, بلکہ شادی کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے, اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر مہر متعین نہ بھی کی جائے تو عورت کو مہر دینا واجب ہوگا, اور وہ کیا ہوگی؟ مارے نسل ہوگی. تو کیا ہوگی؟ ہمارے نسل دینی ہوگی. البتہ جہاں تک مہر دینے کے وقت کا تعلق ہے, اصل تو یہ ہے کہ وہ مہر عورت کے حوالے اس وقت کیا جائے جس وقت عورت جو ہے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے رہی ہے. لہذا عقد کے وقت مہر عورت کو دے دینا چاہیے, ہے. لیکن اگر یہ اتفاق ہو جائے آپس میں, چاہے عرفن ہو یا کتابتن ہو, کہ ہاں بھائی یہ بعد میں دیا جائے گا, تو اس کے اندر بھی کوئی حرجہ نہیں ہے. عورت کے کو مہر کو اس وقت تک مؤخر کرنا کہ وہ مطالبہ کرے, یہ بات پتہ والا ہے نا. اللہ یہ کہ وہ کہے جہاں بھائی ٹھیک رکھو, جب میں معذوں گا تو مجھے دے جانا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق اس تک پہنچنا چاہیے. اب اگر وہ حق آپ سے مؤخر کر رہی ٹھیک ہے, بعد میں جیسے کسی سے آپ نے قرض لیا, آپ اس کو دینے گئے تو کہتا ہے کہ رکھو جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں مانگ لوں گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. لیکن آپ نے قرض لیا ہے اور انتظار کریں اس کے مانگنے کا, یہ بات کیا ہے؟ صحیح نہیں. اب البتہ جہاں تک مہر کے قسم کا تعلق ہے, میں نے سوچا کہ وہ کون سی قسم پوچھنا, ہو سکتا ہے مہر معجل اور مہر معجل پوچھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ مہر معجل جو فوراً دے دی جائے, اور مہر معجل جس کے دینے کا بعد میں وعدہ کیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے, ایسا کیوں؟ کیا کوئی صحیح دلیل موجود ہے؟
نہیں دیکھیے, اب مجھے تو کوئی صحیح دلیل یاد نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مقتدی آمین کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہے, وہ چلن ہے, اور یہی چیز صحابہ اکرام کے عہد سے چلی آ رہی ہے, ایسے نہیں ہے؟ اب ہر ایک کا تکبیر بلند آواز سے کہنا اس لیے تشویش اور اس کا بھی
جی. اگلا سوال ہے ساتھی, لکھتے ہیں, آج سے چند سال پہلے فیصل آباد پاکستان سے مولوی طارق نہال والا اٹھا تھا, جس کے بارے میں علماء علی حدیث شیخ محمد شیخ ربانی, شیخ طالب الرحمان اور بھی تقریباً 20 کے قریب کا متفق فتوا تھا کہ یہ شیخ تقی آباد رافضی ہیں اور علی حدیث ہونے کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. اسی کا شاگرد محمد علی مرزا انجینئر اٹھا ہے, جو صحابہ کی شان میں مستعفی کر رہا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے, ایسی شخص کے بیانات وغیرہ سننا چاہیے کیسا ہے؟
بھائی دیکھیے, اگر صرف اس کے بیان کا تعلق ہے تو ایسے شخص کے بیان کو قطعاً نہیں سننا چاہیے. سلف اور طائعین بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنا ان کے بیان کو سننے کو سخت ناپسند کرتے تھے. طائعین کے اقوال اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے مقدمے میں نقل کیا ہے, بڑے سخت ہیں, بڑے سخت ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اس لیے تو بیٹھا جائے گا کہ اس پر حجت قائم کی جائے, اسے سمجھایا جائے, لیکن اس کی باتوں کو خاموش کر کے سننا, اس کی تقریروں کو سننا, یہ اس کی قطعا اجازت نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ جہاں تک رہتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے, رفع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو گروپ ہیں. ایک گروپ اہل سنت و جماعت کا ہے, صحابہ کبار صحابہ کرام کے لے کر کے, جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ لوگ ہیں, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف ور حاکم تسلیم کرتے تھے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا تھا, لا تکرہو عمارت المعاویہ, معاویہ کی عمارت کو تم لوگ ناپسند نہ کرو, اس لیے کہ معاویہ اگر نہ رہ گئے تو تمہیں گردنوں سے سر نہتے نظر آئیں گے, جیسا کہ ایسا ہوا, ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امیر سے زیادہ مشابہ نماز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہم نے کسی اور نماز نہیں دیکھی. صحیح بخاری میں ہے, جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ انہ فقیم, ہے کہ نہیں؟ دوسرا گروپ ہے جو شیعوں کا اور خارجیوں کا اور معتزلہ کا ہے, شیعوں کا اور خارجیوں کا اور معتزلہ کا ہے. یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں اور ان کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ثابت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ان کی صحبت ثابت ہے. جب ان کی صحبت ثابت ہو گئی, جس کا انکار جھوٹا یا دھوکے باز ہی آدمی کرے گا, تو اب ان کے اوپر کلام کرنا کیسے جائز ہوگا؟ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ لا تسبوا احدا من اصحابی, غور کریں کیا فرمایا آپ نے, لا تسبوا احدا من اصحابی, میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو, میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو, ان سے آئے نہ ڈھونڈو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے عیوب کو تلاش کرنا, انہیں گالیاں دینا, انہیں برا بھلا کہنا, یہ معتزلہ خارجی اور شیعوں کا سیوا ہے, کسی مسلمان جماعت اور فرقے کا سیوا نہیں ہے. ان کی جو بھی دلیلیں مجھے بھی سننے کے لیے بھیجا, ہم نے جو بھی ان کی دلیلیں دیکھی ہیں کوئی بھی دلیل ان کے وزن دار نہیں ہے. یا تفصیل نہیں کر سکتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے, لیکن میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. حضرت صحیح بخاری کی ایک حوالہ, حدیث کا حوالہ یہاں بھی نقل کیا ہوگا, ٹھیک نہیں ہے, ایک حوالہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نہیں بخاری کا حوالہ نقل کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمین کے فیصلے کے بعد خطبہ دیا تو اس وقت کہا کہ وہ کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ خلافت کے مجھ سے یا میرے بیٹے ذرا حقدار ہے. دیکھیے یہ کون حضرت معاویہ کا ہے, لیکن اس سے یہ کہا تاریخ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کو اور اپنے بیٹے کو تمام صحابہ سے افضل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ افضل ہے, کہا کہ حقدار ہیں. حضرت جیسے ایسی اصل چیز غلطی کا ہوتی ہے, علماء کے علماء حدیث جو پڑھے لکھنے والے ہیں ان کی باتوں کو چھوڑ کر کے کسی حدیث کا الگ مفہوم متعین کیا جائے. جیسا کبھی ہم نے کہا تھا خوارج کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حدیث اور قرآن کا مفہوم اپنی سمجھ پر متعین کرتے ہیں. علماء سلف نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کیا کہ وہ متعین نہیں کرتے, ہے کہ نہیں. یہ لوگ اس حدیث کا مفہوم اپنے طور پر متعین کر رہے ہیں, جبکہ اگر فتح الباری اٹھا کر کے دیکھنے تو بڑی عام کتاب ہر جگہ پائی جاتی ہے. حضرت حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ انتظام امور میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو, جس کے پاس طاقت زیادہ ہو, ایسا نہیں ہے, جو کام کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہو اور سب سے زیادہ عالم ہو اور زیادہ متقی ہو. تو یہ ایک وجہت نظر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس سمجھ کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ان کے صحابی ہونے پر ان کی نیت کے اوپر ان کے تقوی کے اوپر آپ حملہ نہیں کر سکتے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, دمشق کی عمارت سونپی تھی. حضرت عمر جانتے ہیں آپ وسلم کے ارشاد کہ اگر کسی امت کے اندر ملہم پیدا ہوتا ہے, الہام کیا ہے میری امت حضرت عمر ہوتے نہیں ہوتے, ان کے اوپر الہام ہوتا ہے. تو اب ان تمام حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا اسرائیل کو جس کے اوپر تھے انہوں نے حق سے نہیں کیا ہے, گویا کہ تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کے اوپر کیا کرنا اعتراض کرنا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جس ہندو بھائی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور اس کی موت ہو جائے تو کیا قیامت کے دن اس شخص سے سوال و جواب ہوگا کیا جس طرح ایک مسلمان سے ہوں گے؟ برائے مہربانی جواب بتا دیں.
دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے صرف ہندو ہی نہیں کوئی بھی شخص ہے اگر اس کے پاس دعوت نہیں پہنچ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس ہمارا رسول بھیج دیں. تو جو تک اگر مان لیا جائے کہ یہ ہے جہاں کسی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا, اس تک دعوت نہیں پہنچی ہے, تو دنیا کے لحاظ سے اگر اسے وہ انسان کافر ہوگا لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اختبار لے گا, اس کا اختبار لے گا. صحیح حدیث میں جو مسند احمد میں طبرانی نے صحیح میں حبان نے حضرت اسود ابن سریع سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کریں گے. ان میں ایک شخص وہ ہے جو جس کا انتقال خطرہ میں ہوا, یعنی جس تک کوئی نبی نہیں آیا وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے میں کیسے آؤں, تو اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا اور انہیں حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کے جہنم میں کود جائے گا وہ جہنم اس کے اوپر کیا بن جائے گی, بلے گزار بن جائے گی, ہے کہ نہیں. تو جس تک دعوت نہیں پہنچی ہے اس کا امتحان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا اس زندگی کی روشنی میں.
بعض حضرات اس میں یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے علیہ سلیم عطا دیا تھا, دماغ عطا دیا تھا اللہ رب العالمین نے, وہ اپنی سمجھ اور سوچ سے وہ توحید کو پہچان سکتا تھا کیوں نہیں پہچان
بھائی؟ دیکھیے یہی اتنا کافی نہیں ہے, یہ لوگ اپنی دلیل دے رہے ہیں اور قرآن کی دلیل اور ہے, یہ لوگ اپنی دلیل دے رہے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ بغیر رسول بھیجے, بغیر اپنا دائی منذر بھیجے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا. سب سے زیادہ حجت اور دلیل کو پسند کرنے والا, عذر کو پسند کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے سامنے یہ ایک عذر تھا, یہ ایک انسان کی عقل ہے, انسان کی سمجھ یہ غلطی کرتی ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کیا ہم جب دعا مانگے تو اس وقت سے ہمیں کون سی دعا پہلے پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال, کسی خاص چیز کے لیے کوئی دعا مانگے تو اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
دیکھیے خاص دعا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی دعا کرنی ہے وہ دعا پڑھیے آپ. سب سے پہلے آپ اپنی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیجیے, پھر اگر چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے, ایک نہیں ہے یا آخر میں درمیان میں درود بھیجیے. پھر اس کے بعد آپ جو بھی دعا جس موضوع سے کرنا چاہتے ہیں, عربی میں, اردو میں, جس زبان بھی آپ کو آتی ہے, ہندی میں, اس زبان میں آپ دعا کیجیے. اس کے لیے کوئی خاص دعا کا ذکر, کوئی دعا میرے علم میں نہیں ہے, کوئی بھی دعا کرتے ہوئے اس چیز سے شروع کیا جائے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اہل علم حضرات یہ بتائیں کہ مسجد کے اندر لکڑی وغیرہ کا سترا بنوا کر رکھنا کیسا ہے؟ کیا ایسا انتظام کرانا خلاف سنت ہوگا؟
بالکل یہ خلاف سنت ہے. یہ ہمارے حیدرآباد علاقے میں موقع بھی گیا تھا, ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہ کام سلف کے اندر نہیں پایا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترا کا اعتماد کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن یہ بڑا آسان سا کام تھا مسجد نبوی میں رکھنے کا, لیکن آپ نے سترا نہیں رکھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آتے تو کھمبے وغیرہ جو مسجد ہوتے اس کا سہارا لیا کرتے تھے, ایسے نہیں ہے. تو مسجد میں اس طریقے سے لکڑی کے سترے بنوا کر کے رکھنا ہے نا, اور بکثرت رکھنا, کہیں ایکاد جو ہو جائے, خاص طور پر جیسے یہاں سفر کی مسجدیں رہا کرتی ہیں, لیکن جہاں سفر کی مسجدیں رہا کرتی ہیں بار بار جماعت, اس کا الگ مسئلہ ہے. لیکن جو محلوں کے اندر گاؤں وغیرہ میں جو مسجدیں ہیں وہاں لکڑی کے سترے بنا کر کے رکھنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنت کے خلاف ہے. جو بھائی بھی ہمارے یہ کیے ہیں, مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب جذباتی ہوتے ہیں کچھ چیز پڑھ کر کے آتے ہیں اور کوئی حدیث پڑھ لیا کہ ہاں بھائی سترا رکھنا واجب ہے, یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کیا کام کیا, ہاں بھائی سترا بنوا کر کے رکھنا نہیں, سترے کا حکم ہے. اب اگر کسی مسجد میں آپ گئے, مسجد آپ کے لیے سترا, اگلی دیوار پر آپ پیچھے تو کھڑے, اگلی دیوار کو آپ بنائیے ہے نا, اس کے بعد کھمبے ہیں بنائیے, اور نہیں تو اگلی سر میں جو آس پاس بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے سترا بنے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سنت یا سلف کے عمل کے خلاف ہے. مجھے کہیں بھی نہیں ملا کہ یہ عمل سلف ہو, بلکہ میں اس تلاش میں تھا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ صالح الفوزان یا کسی اور کا قول ملا کہ ہاں مسجدوں میں اس طریقے سترے بنا کر کے رکھنا, یہ کہیں ثابت نہیں ہے.
لیکن جہاں پر بہت ساری چیزیں مسجد میں ہم لوگ سہولت کی خاطر کرتے ہیں, تو سہولت کی خاطر اس طریقے سے سترے بنانا اگر کیا ہوتا
نہیں ہے؟ سہولت تو ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیے کہ جس کو جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لے, یہ تو لوگوں کو اور مکلف کرانا ہے, پریشان کر دینا ہے. جی یہ سہولت نہیں ہے, اس کو سہولت نہیں کہتے. جی
اب مثال کے طور پر مسجد میں صرف دو کھمبے ہیں اور دیوار پہ لوگ پین سے بھری ہوئی ہے,
ٹھیک ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں,
اور جب آخر میں جو آیا ہے اور لوگوں کے نکلنے کا وقت ہے تو
اب ان کے لیے تو ایسی جگہ اختیار کریں.
نکلنے کا وقت ہے, لوگوں کے مجھ سے نماز ختم ہو گئی,
ایک گھنٹہ بیٹھا رہے گا, مشکل سے ایک منٹ دو منٹ اپنی نماز ختم کرنے میں لگتا ہے, اتنا انکار کر لوں. آخر آج رسم نے بیان فرمایا کہ نہیں, کہ اگر اس سے معلوم ہو جائے جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے 40 تک وہ ٹھہرنا پسند کرے گا, ہے نا؟ اللہ سن رحال, یہ کوئی دلیل نہیں بن رہی ہے کہ لا کر کے مسجدوں کے اندر لکڑی کے سترے بنا کر کے رکھے جائیں. یہ چیز غلط ہے, اس کی اصلاح کرنا چاہیے. اور ابھی دو بھائی ہمارے طالب علم نے یہ کیے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں اہل علم کی رائے لیں. پہلے اس بات کو دیکھیں کہ تابعی کہتے ہیں کہ تم لوگ بات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں اس چیز شاید صحابہ کرام کو جمع کر لیں گے تب کوئی فیصلہ کریں گے, اور تم لوگ اس سے بڑی چیزوں کا فیصلہ اپنے طور پر کر لیا کرتے ہیں.
ایک طالب علم کو ہم جیسے طالب علم کو کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرے، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور وہی جو ہم نے کہا کہ اپنے سمجھ کے اوپر اعتماد کرنا جب تک کہ علم گہرا نہ ہو جائے. بھائی علامہ البانی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ عبید اللہ ہیں، شیخ ابن باز ہیں، ان لوگوں کا علم گہرا ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ اچھی طریقے سے دین کو سمجھ رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگوں کی مثال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر ہے، بس ہاں بھائی چلے گا اس کے اوپر پہنچ جاؤ گے، لیکن دیوالی میں سمجھے کہ سمندر میں کتنی خطرناک ہے. تو ہم کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے پہلے بستر اپنے نہیں کیا ہے. ہندوستان میں آج کتنے سالوں سے اہل حدیث ہیں، ہمیشہ سے ہے نا، لیکن جمعیت اہل حدیث بہت دنوں سے قائم ہے نا. بڑے بڑے علماء نے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ان کے زمانے میں لگزم بھیڑ نہیں رہا کرتی تھی، جبکہ اس وقت جمالی آج سے زیادہ رہا کرتے تھے، ہے نا. ان کو اس کی خبر نہیں تھی، انہوں نے ایسا نہیں کیا. آواز آپ لا کے کر رہے ہیں جی. حالانکہ لحاظ یہ چیز پتہ ہم نے حیدرآباد میں بھی کہا لوگوں سے مسجدوں کے اندر، یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور آج بھی اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، الا یہ کہ جو بڑے علماء ہیں ان کے سامنے لکھ کر کے فتوے پوچھے جائیں. اس بارے میں کیا فتوا دیتے ہیں؟
جزاکم اللہ خیر. وہاں سے جزا اے سی ایس ایم ایس سیریز 76 امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. اور ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کریں www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر. وہاں سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.